الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس فقد أذل لكم شهر عظيم شهر مبارك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترمات اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ انشاءاللہ ہم 9 یا 8 دن کے بعد ایک بڑے عظیم مہینے میں داخل ہوں گے. وہ عظیم مہینہ کہ جس کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا گیا رمضان المبارک. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارا رمضان مبارک میں داخلہ نصیب فرمائے اور اس عظیم اور بابرکت مہینے کی جو بھی رحمتیں اور فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی ہیں معلوم ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتوں کو فیوز کو ہمیں سمیٹنے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج سے جو بھی یہ جمعے کی نشست ہے اس میں ہم چند ضروری جو ہدایات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر کس طرح سے اس ماہ مبارکہ کی تیاری فرماتے تھے, نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے. انشاءاللہ ان جمعوں کی جو بھی نشست آگے آ رہی ہیں اس میں یہ ترتیب ہماری رہے گی. اور اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس ماہ مبارکہ کا استقبال وہ کیا کرتے تھے اور خود بھی ذہن سازی کرتے تھے اپنی اور صحابہ کرام سے کی بھی کراتے تھے. اس حوالے سے اندازہ کیجئے, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, رجب کا چاند جب دیکھتے تھے آپ یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک دعا منقول ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی اذا دخل رجب قال, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ اللہ کے رسول اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں پہنچا دے رمضان کے مہینے تک. یعنی اس رجب اور شعبان یہ 2 مہینے رمضان سے پہلے کے جو ہے اس میں برکت عطا فرما, معنی یہ ہے کہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما اور صحت و عافیت کے ساتھ پھر ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما وہاں تک پہنچا دے کہ تاکہ ہم اس کی جو فیوز ہیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں فضیلتیں اس کو صحیح طور پر سمیٹیں. اسی اعتبار سے یہاں میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی طویل خطبہ ہے. یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں. شعبان کے آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ذہن سازی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس عظیم مہینے کی جو بھی رحمتیں اور فضیلتیں ہیں اس کو بھی سمیٹنے کے لیے ذہن ایک تیار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے اس مہینے کی آمد پر آپ کی ثقافت میں مزید اضافہ ہو جائے کرتا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت سے بڑھ کر سخی انسان تھے, لیکن جب آپ اس ماہ مبارکہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے تھے تو آپ کی ثقافت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھلائی پہنچانے میں تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گا. یہ بخاری کی روایت. دوبارہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی درجے میں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کہ ہمارے اندر بھی جو بھی ایک دوسروں کو بھلائی پہنچانے کا ایک جذبہ بالفعل ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اس کو صحیح طور پر استعمال ہم بھی کر سکیں رمضان کی آمد سے پہلے پہلے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے راوی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اس کو امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا فی آخری یوم من شعبان, شعبان کے آخری تاریخ میں. فقال یا ایھا الناس, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, خطاب عام ہے, فقد اذن لکم شہر عظیم, آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ وہ سایہ فضل ہونے والا. اس عظیم مہینے کے لیے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ذل, ذل کہتے ہیں سایہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ کا لفظ استعمال کیا, اور یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک انسان سائے میں آ کر کیا محسوس کرتا ہے, ایک کھنڈر, ایک سکون, ایک راحت وہ اسے میسر آتی, وہ محسوس کرتا ہے. تو لہذا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ ہے کہ جو کہ سایہ فضل ہونے والا, یعنی اگر تم اس ماہ مبارکہ کو پالو گے اور یہ تم پر سایہ فرما دے گا, لہذا یہ ہے کہ تمہیں ایک سکون, ایک راحت وہ نصیب ہوگی, اور یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, بالکل وجہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ماہ مبارکہ میں واقعتا ایک بندہ مومن کو ایک راحت, ایک سکون وہ میسر آتا ہے جو کہ دوسرے مہینوں میں وہ ہمیں کیفیت وہ پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جو کہ سایہ فجر ہونے والا, شہر مبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جو کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. برکت اصل میں کہتے ہیں کہ کم چیز میں جو ہے وہ چیز کفایت کر جائے بہت زیادہ لوگوں کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کھانے میں برکت ہوگی, کیا مطلب ہے, کھانا کم تھا لیکن وہ زیادہ لوگوں کو کفایت کر گیا, پورا ہو گیا. لہذا کم چیز ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہو گئی, اور اسی طرح سے اگر ایک چیز اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں برکت کے معنی. تو بلا شبہ یہ عظیم مہینہ ہے اپنی جگہ, اور یہ بابرکت مہینہ ہے, اس میں لوگوں کے اندر سے بھی خیر جب وہ برآمد ہوتا ہے, اور یہ کہ دوسری جو بھی رزق ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ خیر و برکت تمام چیزوں میں عطا فرمائے. تو شہر مبارک یہ بڑا عظیم مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اچھا اس مہینے کی جو بھی عظمت اور برکت ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو ابھی آگے ہم پڑھیں گے اگلے نشستوں میں, لیکن ایک ضمن ایک وجہ یہاں پر یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ ہزار مہینوں سے بہتر. یہ کون سی رات ہے, یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ قدر میں بھی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ لیلۃ القدر وہ شب قدر کے جو کہ جس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. یہ کیوں ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا, انشاءاللہ یہ وجہ ہم آگے سمجھیں گے, اس کی ایک وجہ ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات, وہ ہم جانتے ہیں آخری عشرہ رمضان کا, اس کی جو سات راتیں ہیں یعنی پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ شب قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا. اب اس مہینے میں دو عبادات ہیں بڑی عظیم عبادات, اس کی طرح اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے دن کے روزے کو فرض عبادت قرار دیا. وقیام لیل تطوع, اور رات کا جو قیام ہے جس میں ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں اس کو بڑا باعث اجر و ثواب بنایا, یعنی اس بڑا اجر رکھا. تو یہ دو عبادات ہیں انشاءاللہ ان کی اہمیت بھی, روزہ دن کا اور رات میں جو تراویح میں ہم کیا سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں, تو روزے اور قرآن کا جو بھی تعلق ہے یہ اگلی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ آئے گا. یہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے کو فرض عبادت قرار دیا, اور رات کا جو قیام ہے قرآن سننا ہے اس میں بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. من تقرب فیہ بخصلت من الخیر, اب یہ جو رمضان مبارک کے فیوز ہیں, برکات ہیں, فضیلتیں, رحمتیں, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی بھی اس ماہ مبارکہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی نفل عبادت انجام دیتا ہے, دکان کا من ادا فرید تنقیم سوا, تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اور رحمت کی وجہ سے اس ایک نفل کا اجر جو کہ بندہ مومن میں نے رمضان میں ادا کیا, تو اس ایک نفل کا اجر غیر رمضان کے فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک نفل کا اجر وہ کس کے برابر ہے, وہ غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال یقیناً آیا ہوگا کہ اس ماہ مبارکہ میں جو بھی 29-30 دن ایک بندہ مومن کو میسر آتے ہیں, اس میں تو ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر فرائض بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جب نفل کا درجہ وہ فرض کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے اجر, تو پھر اب فرض کا کیا اجر ہوگا؟ لہذا اس کے لیے بھی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ کمن ادا فریضہ تنقیمہ کے بعد, جو کوئی اس ماہ مبارکہ میں کوئی فرض عبادت انجام دے گا تو فرمایا کہ ومن ادا فریضہ فیہ, تو کانا کمن ادا فبعین فریضہ تنقیمہ کے بعد, تو اس ایک فرض کا اجر اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر وہ عطا فرماتے ہیں. یہ ہے اصل میں اس ماہ مبارکہ کی رحمتیں اور فضیلتیں کہ ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر, ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر, اور فرض عبادات وہ کسی بھی پہلو سے وہ ہو سکتی ہیں, وہ نماز کا معاملہ ہو, چاہے دوسروں کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ ہو, معاملات ہوں, اسی طرح سے سیاست ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, جو بھی فرائض ہیں. اگر ایک انسان زکات کا معاملہ ہے, فریضہ ہے, جو بھی صاحب نصاب ہے ادا کرتا ہے, تو اسے 70 فرضوں کے برابر وہ ایک فرض کا جو بھی اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب اس کے بعد مزید مدہ ہے اس ماہ مبارکہ کی, وہ شہر صبر, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, وہ صبر و ثواب الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت. اب یہاں پر بھی رک کے ذرا یہ بات سمجھنی ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں کن اسپیکٹ سے ہمیں صبر کرنا ہے, کن پہلوؤں سے صبر کرنا ہے. دیکھیں, ایک صبر تو ہم کرتے ہیں اچھی طرح, وہ ہے کھانے پینے پر صبر. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اس کے حکم سے ہم 12-14 گھنٹے پر ڈے اور 29-30 دن ہم کھانے پینے سے, حلال چیزوں سے بچتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر کھولتے ہیں سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہاتھ نہیں جاتا, نہ ہم منہ میں ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے. لہذا ایک صبر تو ہے کھانے پینے پر, یہ بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ایک صبر ہمیں کرنا ہے اس ماہ مبارکہ میں خاص طور پر, وہ ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے, اپنے ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے صبر. کیوں؟ کیونکہ اصل میں جب ایک بندہ 12-14 گھنٹے روزانہ بھوک پیاس سے گزرتا ہے تو اس کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن ہے کہ جو کہ آ جاتا ہے لگا, اور خاص طور پر جب کراچی کے معاملات تو ایسے ہیں کہ اس میں اگر ایک بندہ ہے وہ تھکا آ رہا, جاب سے واپس لوٹ رہا ہے, بس میں اگر سفر کر رہا ہے, کسی کی کونے لگ گئے, کسی کا پاؤں پڑ گیا, یا یہ ہے کہ اگر تو اپنی کوئی گاڑی ہے تو ٹریفک جام ہے, اب ایک مزاج میں چڑچڑا پن پہلے ہی ہے, پھٹ پڑتا ہے اتنا. لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہمیں صبر کرنا ہے, اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رکھیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم روزے سے ہو, روزے کی حالت میں ہو, اور کوئی تم سے جھگڑے, کوئی تم سے بد کلامی کرے, تو تم اس سے کہو انی صائمن مرتین, دو دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس سے کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں, بھائی میں روزے سے ہوں. یہ اصل میں ہے اس پر ایک مورل اٹیک ہے کہ بھائی ہم سب اہل ایمان ہیں, اور بندہ مومن کے لیے یہ شان احسان نہیں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو, اور یہ ہے کہ وہ گالم گلوچ کر رہا ہو یا مزاج میں کوئی اس کے تلخی آ رہی ہو, یہ دین اسلام میں اس کی ممانعت. تو انی صائم, یہ تم اس سے کہتے ہو دو دفعہ کہ بھائی میں روزے سے. لہٰذا یہ ہے کہ ایک مزاج کے اعتبار سے بھی ہمیں صبر کرنا ہے, جس طرح سے ہم کھانے پینے پر جو وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وہ شہر الصبر, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, وہ صبر و ثواب ہو جلنا, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر ہم یہ صبر کر گئے تو صبر کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ جنت ہے. لہٰذا سورہ فرقان میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انہیں صبر کے بدلے میں وہ جنت کے بالا خانے ہیں کہ جو کیا عطا فرمائے. لہٰذا یہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہر اسپیکٹ میں ہمیں, ہر پہلو میں اور ہر معاملے میں ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد مزید مدہ آ رہی ہے, فرمایا وہ شہر المواساۃ, یہ مہینہ ہے کہ جو کہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ, اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہے اور فطرت سے بالکل قریب آ کر خطاب کا معاملہ ہے. یہ مہینہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے. وہ کیسے؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے روزانہ 12-14 گھنٹے روزے کی حالت, تو جب اسے اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کی کیفیت احتیاط کا کہ جو کہ غیر رمضان بھی فاقوں سے گزر رہے اور دو وقت کی روٹی بھی انہیں جو ہے بڑی مشکل سے ملتی، کئی کئی دن فاقوں سے گزر رہے، لہٰذا جب اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً بھوک کس ہے کا نام، ورنہ تو ہم روزانہ سحری افطاری میں بھی کھا لیتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا ان لوگوں کی، یا ان کی طرف نگاہ ہماری نہیں اٹھتی کہ جو کہ کئی کئی دن فاقوں سے گزر، لہٰذا جب انسان خود بھوکا پیاسا 12-14 گھنٹے رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو جب احساس ہوتا ہے واقعی کہ یہ بھوک کیسے سدا کی ہوگی ان لوگوں کو کہ جو کہ ایک ایک دن فاقوں سے رہتے ہیں اور چولہا نہیں جلتا ان کے گھروں، یہ وجہ ہے کہ اس مہینے میں آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ اندر ایک سمپتھی کا جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہمدردی یا غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک وہ آپ کو اس ماہ مبارکہ میں خاص طور پر نظر آئے، پھر یہ کہ زکات کی ادائیگی صدقات کی ادائیگی آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں آپ کو لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، زکات خاص طور پر اہتمام اس ماہ مبارکہ میں جب وہ کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ وجہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بشار المبعوثات، یہ مہینہ ہے کہ جو کہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اجر بیان فرما رہے ہیں، بلکہ ایک رحمت اور فضیلت مزید آ رہی ہے، بشار یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی تھوڑا سا سمجھے رکے کہ یہ رزق کا جو ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں میں وہ کیا ہے، اور اکثر و بیشتر علم ماشاء اللہ جو رزق کا مفہوم ہے وہ بڑا محدود ہے ہمارے ذہنوں میں، ہم رزق سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو فقط، تو بلا شبہ کھانا پینا یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے، لیکن اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اللہ کی ہر نعمت کے جو کہ بندہ مومن کو یا کسی انسان کو ملے وہ اللہ کا رزق ہے، اسے اس کا عطا کرتا ہے، لہذا اس ماہ مبارکہ میں مادی رزق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرما، یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سحری اور افطار کے موقع پر ایسے ایسے ڈشز وہ دسترخوان پہ سجی ہوتی ہیں کہ جو کہ غیر رمضان میں اس کا ہم تصور نہیں کرتے، اور یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی رغبت غیر رمضان میں ہماری نہیں ہوتی لیکن ہم رمضان میں کھا رہے ہوتے، لہٰذا یہ ہے کہ بلا شبہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مادی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص رزق کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے بندہ مومن کے روحانی رزق میں اضافہ، اور آپ غور کریں گے کہ اللہ کی طرف قربت کا ایک میلان، نیکی اور خیر کے لیے ایک جذبہ اس کا پیدا ہونا، برائی اور جو بھی اس کی شناخت ہے اس سے نفرت، یعنی گناہ سے نفرت، اس سے بچنے کا ایک جذبہ وہ پیدا ہونا، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کا ایک جذبہ پیدا ہونا، مسجد کی طرف ایک رجحان ایک انسان کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ واقعتاً یہ وہ روحانی رزق ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ وہ اس بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ہمارا وہ بھائی کہ جو کہ غیر رمضان وہ مسجد میں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی اسی روحانی رزق کی توفیق پھر وہ آپ کو مسجد میں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ خاص ایک توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارکہ، اور یہ رحمت کی ہوائیں ہیں کہ جو کہ واقعی چل رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ پکڑ ہونے والا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن کے رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرانے کا جو اجر ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا من فطر فیہ صائماً، جو کوئی کسی روزے دار کو اس ماہ مبارکہ میں افطار کرائے گا، کان لہ مغفرۃ للذنوب، تین اجر ہے کہ جو کہ روزہ افطار کرانے کے بندے مومن کو حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے اصول یہ ہے دین اسلام میں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں کبائر ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہی زندگی کے ساتھوں میں نزدیک فرما دے، کیونکہ وقت ہمارے پاس یہ چند دن کی جو بھی مہلت ہے وہ ان ساتھوں میں وہی ہے، توبہ اسی میں کریں، تو کبھی جو بھی کبائر ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ہاں اللہ تعالیٰ ان چھوٹے اعمال کے ذریعے سے اور اپنی رحمت اور فضیلت سے جو بھی صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ بخش دیتے ہیں، تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ پچھلے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وَعِفُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی جہنم سے آگ سے خلاصی کا ایک پروانہ بھی اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے خلاصی کے اس کو اعلان فرما دیتے ہیں اس روزے دار کو افطار کرانے کی دوسرا اجر فرمایا کہ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْتَخَذَ مِنْ اَجْرِهِ، اور اس افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے اجر میں سے لے کر اور افطار کرانے والے کو دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ روزے دار کے اجر میں انفیکٹ کمی واقع نہیں ہوتی، اس کا اجر ویسے رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہ تین اجر ہیں روزہ افطار کرانے، صغیرہ گناہوں سے معافی، جہنم کی آگ سے خلاصے کا پروانہ، اور کیا چاہیے بندہ مومن، اور یہ ہے کہ جو بھی روزے دار ہے اس کے برابر اجر. اب جب یہ تین اجر آئے ہیں ان صحابہ کرام کے سامنے کے جو کہ فقرا صحابہ، اور یہاں پر میں رک کے ذرا اس خطبے کے جو راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف ان کا میں کرا دوں، اور اس پس منظر میں یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی، کیونکہ آگے ایک سوال آ رہا ہے ایسے صحابہ کرام کا جو کہ فقرا صحابہ میں. یہ حضرت سلمان فارسی بھی رضی اللہ تعالیٰ ایسے صحابہ میں سے تھے کہ جو کہ کئی کئی دن تک وہ بھوک اور افلاس سے گزرتے تھے، فاقوں سے گزرتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو کے گرتے تھے، ہنسی تاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ ہماری کیفیت بھوک کی وجہ سے ایسی ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب جب ایسے فقرا صحابہ اس خطبے کی سماعت میں موجود تھے تو انہوں نے جو ہے وہ جب یہ اجر سنے روزہ افطار کرانے کے حوالے سے کہ بھائی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، جہنم سے آگ سے خلاصے کا پروانہ جاری ہو جائے گا ایسے شخص کے لیے، اور روزے دار کے برابر اجر ملے گا، تو اب انہوں نے سوال کیا. اور دیکھیں یہ سوال بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تفکرات کے جو کہ صحابہ کرام کو لاحق تھے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے. قلنا صحابہ کرام، خاص طور پر وہ کہ جو کہ فقرا صحابہ، تقدس صحابہ، جن کے پاس مال و دولت نہیں، اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بہتر، تو وہ افطار کرانے کا سامان بھی میسر نہیں تھا. فلاں جب یہ افطار کرانے کا اثر آیا تو سوال کیا، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر به صائم، کہ ہمارے پاس تو چند ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے پاس روزہ افطار کرانے کے لیے تو اتنا سامان بھی میسر نہیں. لہٰذا اب آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس سوال کا مقصود کیا تھا. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو اتنا سامان نہیں، ہمارے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اتنا سامان نہیں ہے، تو دوسروں کو افطار ہم کیسے کریں؟ تو اس سوال کا مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ کیا ہم ان تین اجروں سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا ہماری آخرت کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ ہمارے لیے نہیں؟ کیا ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں روزے دار کے برابر اجر نہیں ملے؟ اب یہ وہ تفکرات تھے جو کہ صحابہ کرام کو تھے، کیونکہ ان کی نگاہ کس طرف تھی؟ آخرت کی طرف. دنیا کی بے ثباتی، اس کی جو ٹیمپرری ایک یہ لائف ہے، اس کی کیفیت تو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس میں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں، یہ کبھی بھی ختم ہوگی، یہ سانس کا پتہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اس کی تیاری کر رہے تھے کہ جو کہ پرماننٹ لائف تھی آخرت، اس کی کامیابی کے لیے سب وہ دوہری تھی تفکرات تھی. آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، معذرت کے ساتھ، اللہ معذرت، ہمارے تفکرات کچھ اور ہیں، کیونکہ ہماری نگاہ اس دنیا پر، ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے جو کہ عارضی ہے، بالکل عارضی. لہٰذا یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے تفکرات بھی ہیں. آج ہماری تفکرات یہ ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ پیسہ ہے تو میں کہاں اس کو انویسٹ کروں تو یہ ڈبل ہو جائے. ابھی پی پی ایل کے شیئر ہیں کہ جو کہ فلوٹ ہوئے ہیں، تو اب دوسری کون سی کمپنی ہے کہ جس کے شیئر میں خریدوں تو مجھے منافع جو ہے وہ ڈبل مل جائے. یہ تفکرات ہماری، کیونکہ ہماری جو بھی ایک فکر ہے وہ محدود ہے دنیا کے حوالے سے، آخرت ہم بھلائے بیٹھے جو کہ پرماننٹ لائف ہے، اور اصل کامیابی تو وہاں کی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں یہی ارشاد ہوا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی تو یہ. تو صحابہ کرام کو اس کامیابی کے حصول کے لیے تبدو کر رہے تھے، فوراً سوال کیا کہ کیا ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں؟ اب کس طرح سے اللہ کے رسول دیکھیے ایسے صحابہ کرام کی داد رسی فرما رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب یعنی گناہوں سے بخشش، جہنم کی آگ سے خلاصی اور روزے دار کے برابر اجر، یہ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ یوں من فطر صائماً، کہ جو کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، الہ مزقۃ لبن، لسی کے گھونٹ پر، او شربت من ماء، یا پانی کے گھونٹ پر، اگر یہ پانی اور لسی کے گھوٹ پر بھی کوئی افطار کرا دے گا اللہ تعالیٰ یہ تین اجر اس کو بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا اصل میں کہ یہاں پانی یا لسی کے گھوٹ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے خلوص اور اخلاص۔ اگر تو آپ یا میرے اندر خلوص اور اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ پانی کے گھوٹ پر بھی یہ اجر عطا فرمانے پر قادر ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر خلوص نہیں ہے، ایک دکھاوا ہے، تو میں چاہے عثمانی ریسٹورنٹ میں کوئی دعوت افطار ارینج کر دو اور میری نیت یہ ہو کہ میں فلاں فلاں آفیسرز کو میں بلا رہا ہوں اور فلاں فلاں آفیسرز کے پاس میری فائل جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور اس وجہ سے میں ان کو کھلاؤ پلاؤں گا تو میری فائل جو ہے وہ کچھ نکل باہر ہو جائے گی، فارورڈ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب یہ خلوص اور اخلاص وہ اللہ کے لیے نہیں رہا، بلکہ یہ کہ اس میں دکھاوا شامل ہو گیا۔ لہٰذا وہ بڑے سے بڑے اعمال اگر اس میں کوئی ریاکاری یا خلوص نہ رہے تو وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے، خالصتاً خلوص ہمیں ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو واقعتاً اگر خلوص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے، وہ معیار کو دیکھتا ہے کہ کس حیثیت میں انسان وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ، ویل آف ہے، بڑھ چڑھ کر مال و دولت لٹا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ بھی ہے، لیکن ایک وہ صحابی بھی ہیں کہ جن کے پاس گھر میں فاقے تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک فکر تھی کہ اللہ کے رسول نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بھی جس کے پاس ہے وہ لائے خرچ کرے، کیسے روم سے مقابلہ تھا نا سپر پاور۔ لہٰذا رات بھر انہوں نے جو ہے وہ کھیت میں کھیت کو سینچا ہے، محنت کی، مزدوری کی، چند کھجوریں ہیں کہ جو کہ ملی ہیں ان صحابی کو، آدھی کھجوریں گھر پہ لے جا کے دی ہیں، کئی دن سے بیوی بچے بھوکے پیاسے تھے ان کو دی، اور آدھی کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے پیش کر دی، اللہ کے رسول یہ ہے میرے پاس۔ اب منافقین بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ کھجوریں ہیں کہ جو کہ کیسے روم سے جتوائیں سپر پاس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ان کھجوروں کو وہ مالوں کے ڈھیر پر جو وہ بکھیرتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ رتبہ کے جو کہ دین اسلام نے دیا خلوص اور اخلاص۔ تو خلوص اور اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ پانے کے گھونٹ پر بھی اجر و ثواب وہ ایک روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرمانے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ خلوص ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ مومن اشبہ صائمن، جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو پیٹ بھر کر افطار بھی کرا دے اگر کوئی، تو اس کا جو اجر ہے وہ تو ایسا اجر ہے کہ واقعتا جس کو نصیب ہو گیا بڑا ہی سعادت مند۔ فرمایا کہ سقا اللہ من حوض شربت، اللہ کے رسول فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے پیٹ بھر کر کسی کو افطار کرایا تو اللہ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا اسے کہ لا یزمو، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام جتنے بھی اجر ہیں، خاص طور پر جو روزہ افطار کرانے کا معاملہ ہے، اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اس ماہ مبارکہ کی فضیلتیں اور رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، صحت و ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارکہ میں داخلہ ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ کہ اس کے جو بھی پیوز و برکات ہیں صحیح طور پر اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے، اگلے جو بھی جمعے ہیں اس میں یہ تسلسل قائم رہے گا کہ اس ماہ مبارکہ کی جو بھی مزید مسائل ہیں اور جو احکامات ہیں اس کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔